بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ سامعین کی خدمت میں ہم اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، پھر پروگرام گھر اور گھرانہ ہوگا۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے ہوگا۔ آئیے فارسی سیکھیے کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں ہوگا۔ سامعین، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت، ایران سمیت پوری دنیا میں جشن۔ صدر پزشکیان کا بے سرپرست بچوں کے مراکز کا دورہ۔ غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی۔ جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہونے کی خبریں۔ اور یمن کا ایک بار پھر بیلسٹک میزائل کے ذریعے قابض اسرائیل پر حملہ، صہیونی وزارت جنگ کو بنایا نشانہ، صہیونی فوج کا میزائل ڈیفینس سسٹم ناکام۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا جشن ایران سمیت پوری دنیا میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جشن مولود کعبہ کے موقع پر ایران اسلامی سراپا جشن و نور و سرور ہے، اور ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں مولائے کائنات کا جشن ولادت باسعادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایران کے مقدس مقامات، شاہراہوں اور گلی کوچوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور لوگ مختلف انداز میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ادھر نجف اشرف میں بھی بارگاہ علوی میں عاشقان علی کا جم غفیر موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان اور ہندوستان کی مسجدوں، امام بارگاہوں، مقدس مقامات، شاہراہوں اور گلی کوچوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا، چراغانی کی گئی اور پر رونق محافل منعقد کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں آج حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے پیش نظر متعدد جلوس نکالے جا رہے ہیں جو محفل شاہ خراسان پر اختتام پذیر ہوں گے۔ جلوس کے باعث متعدد سڑکیں بند ہیں اور یوم علی کے موقع پر گرین لائن سروس بھی ایک دن کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور یوم پیدران کی مناسبت سے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بے سرپرست بچوں اور نوجوانوں کے دو مراکز کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے اس دورے کے دوران خانہ بہشت کا معائنہ کیا جو 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہے اور اسے شہدا کے اہل خانہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے بے سرپرست بچوں اور نوجوانوں کو فن و ہنر سکھانے اور معاشی طور پر خود مختار بنانے کے مرکز کا بھی دورہ کیا جو 15 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لیے مخصوص ہے۔ قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق رائے ہونے کی خبر دی ہے۔ قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ جنیوا میں ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان مذاکرات کا 3rd دور انجام پایا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ یہ مذاکرات سنجیدہ، شفاف اور تعمیری تھے اور ان میں کچھ مسائل پر تفصیلی گفتگو کے ساتھ ہی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی موضوع کے بارے میں کچھ باتوں پر غور و فکر کیا گیا جو ایک سمجھوتے کے لیے ضروری ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ مذاکرات کو شروع ہونا چاہیے اور ایک سمجھوتے کے حصول کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے مناسب ماحول پیدا کیا جائے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا تھا کہ تہران ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بلا تاخیر تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں جاری صہیونی فوج کے جرائم کے دوران مزید 2 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینی استقامتی تحریکوں اور صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نیوز ایجنسی صفا کے نامہ نگار 40 سالہ محمد بشیر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں شدید زخمی ہونے والے محمد بشیر آج صبح آپریشن کے دوران شہید ہو گئے۔ دوسری جانب خاتون فلسطینی نامہ نگار اہلام نافذ التلولی مرکزی غزہ کے العمری علاقے میں اسرائیلی فوج کی پیر کی شام کو ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں۔ فلسطینی کیمرامین سعید نبھان جمعے کو صہیونی فوج کے اسنائپر کی فائرنگ میں شہید ہوئے تھے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ النصرات کے الجدید کیمپ میں پیش آیا تھا۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے انفارمیشن دفتر نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی صحافیوں اور نامہ نگاروں کو شہید کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ دریاسنا اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کی پسپائی انجام پائے گی۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ جلد ہی طے پانے والا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں غزہ سے 33 صہیونی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ سے تدریجن پیچھے ہٹے گی۔ جنگ بندی کے 16 دن کے بعد مذاکرات کے اگلے مراحل کا آغاز ہوگا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے کی مدت 45 دن رکھی گئی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر مزید پیش رفت ہوگی۔ فریقین کے درمیان معاہدے کی کامیابی اور دیر پا امن کا انحصار صہیونی حکومت کی جانب سے اس کی مکمل پابندی کیے جانے پر ہوگا۔ اسرائیل ہر صہیونی خاتون فوجی کے بدلے ایسی 20 فلسطینی قیدی خواتین کو رہا کرے گا جنہیں اب تک قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ صہیونی اخبار یدیعوت آہرونوت نے ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے کہا ہے کہ جنگ بندی 124 دن پر مشتمل ہوگی، جس میں 3 مرحلے ہوں گے۔ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے مصری ذرائع ابلاغ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے پیش رفت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکی وزارت خارجہ کے سامنے اکٹھا ہو کر غزہ کے سلسلے میں بائیڈن کی پالیسیوں کی مذمت کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونیو بلنکن پیر کو وزارت خارجہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اس موقع پر فلسطین کے حامیوں نے وزارت خارجہ کے سامنے اکٹھا ہو کر غزہ کے سلسلے میں بائیڈن کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے امریکی وزارت خارجہ کے باہر صدر بائیڈن کے قافلے کو روک کر امریکی صدر جنگی مجرم ہے اور شرم کرو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا، بائیڈن کی پالیسی نسل کشی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ واضح رہے کہ بائیڈن حکومت اسرائیل کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور اپنے اس اہم اتحادی کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی درخواستوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یہ کارروائی فلسطین 2 بیلسٹک میزائل کے ذریعے کی گئی۔ یہ میزائل اپنے ہدف پر لگا اور اسرائیلی حکومت کا دفاعی سسٹم اسے روکنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے مظلوم فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں یافا شہر میں اسرائیلی وزارت جنگ کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ 12 گھنٹے میں یہ تیسری کارروائی ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت کے حملوں کے خاتمے اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے خوف سے پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے 11 صہیونی زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کے مقصد سے صوبے بلوچستان کے علاقے چد کی اور سیستان و بلوچستان کے علاقے کوہک میں ایران کے ساتھ 4th سرحدی گزرگاہ کھولنے کے حتمی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا حکم نامہ پاکستان کے بارڈر ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زبیر شاہ نے ایف بی آر کے توسط سے جاری کیا ہے، جس میں پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں۔ پاکستان کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے بتایا ہے کہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے کوہک سے متصل ضلع پنجگور میں واقع چیدگی کے مقام پر ایک نئی سرحدی کراسنگ قائم کی جائے گی۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا مقصد دونوں پڑوسی ممالک کے سرحدی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تجارتی حجم میں اضافہ کرنا اور خاص طور پر غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال جون کے اوائل میں پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی غرض سے میر جاوا تفتان اور گبد رمدان کی دو مشترکہ سرحدی گزرگاہوں کو 24 گھنٹے کھول دیا تھا۔ میر جاوا، رمدان اور پشین تین اہم سرحدی گزرگاہیں ہیں جن کے ذریعے پاکستانی شہری ایران میں داخل ہوتے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی ان تین سرکاری راستوں سے ہوتی ہے۔ نواف سلام کو لبنان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے کے بعد صدر جوزف اون نے انہیں نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ لبنان کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نواف سلام کو کابینہ کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کے 84 ممبران کی حمایت حاصل ہے، اور اس بنیاد پر انہیں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ نواف صاحب سلام اقوام متحدہ میں لبنان کے سابق سفیر اور ہیگ کی عالمی عدالت کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ نے موجودہ وزیر اعظم نجیب میقاتی کے مقابلے میں نواف صاحب سلام کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ لبنان کی ترقی پسند سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ تیمور جمبلات نے وزارت عظمیٰ کے لیے نواف سلام کا نام پیش کیا تھا۔ لبنان میں اقتدار کی تقسیم دین و ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کے تحت صدر عیسائی، وزیر اعظم اہل سنت اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مذہب سے ہوتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 13,000 سے زیادہ مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2,00,000 سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیلنے لگی ہے۔ امریکی حکام تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اس آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات نہ صرف رکی نہیں ہیں بلکہ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات 2024 میں 587 ملین بیرل تک پہنچ گئی تھیں، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 10.57% زیادہ رہیں۔ اس بات کا اعلان یونائٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران یو اے این آئی نے کیا ہے۔ یونائٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران یو اے این آئی ایک ایسی تنظیم ہے جس نے حالیہ برسوں میں ایران کے ساتھ ملکوں کی تجارت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس تنظیم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ چین ایرانی تیل کا اہم خریدار ہے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اپنے تیل کی برآمدات جاری رکھنے کے لیے بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس تنظیم نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ 2024 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایران تیزی سے اپنے اقدامات کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ سہونی لابی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے 2024 میں تیل کی نقل و حمل کے لیے ایرانی تیل کی نقل و حمل میں حصہ لینے والے غیر ملکی پرچم والے ٹینکروں پر پابندیاں عائد ہونے کے سبب اپنے ہی ٹینکرز پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یا سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج 13 رجب ہے۔ 13 رجب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت با سعادت ہے، جو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم پدر کے عنوان سے، یعنی والد کے دن کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ہم تمام والد کو اور اسی طریقے سے آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ فادر ڈے کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو، خاص طور پر جتنے بھی فادرس ہیں، پدر ہیں، والد ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، وہ تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر میرا بھرم خیریت سے ہوں،
قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام کا، تو سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو سامعین، اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر گرامی، آپ حاملہ ہیں، برائے مہربانی زحمت نہ کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں۔ انہیں دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی۔ یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی، اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھیں۔ چوتھے دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک تینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔
جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے۔ ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروت مند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانیں تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دے۔ ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی، ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو۔
حضرت علی علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خداوند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست و دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے؟ عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا۔ علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ۔ جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے۔ میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلی اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا دیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار۔ سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے۔ اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی۔ امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبقے اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فداکاری کی۔ جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔